نه متمسکینا به ولایت امیر المؤمنین و به ولایت الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفينا وشفي ذنوبنا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. شرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلم تسليما. شہادت लगा मुहर्रम 1438 हिजरी कमरी है। हर साल अव्वल मुहर्रम में अपनी गुफ्तगू का आगाज इसी जुमले से करता हूँ, जो खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो इंसान जो बिला तफरी के मजहब-ओ-मिल्लत, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो बगैर किसी मसलकी मजहबी कौमी इलाकाई तअस्सुब के इस हिजरी कमरी साल का आगाज नाम हुसैन से करते हैं। खुशकिस्मती है, लेकिन एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूँ नौजवान दोस्तों भाइयों के लिए। अमूमन वो लोग जो मीलादुन नबी की मुबारकबाद को बिदअत कहते हैं, मुहर्रम में मुबारकबाद देना जरूरी समझते हैं। मेरी बात नहीं पहुंची। जो पैगंबर की विलादत की मुबारकबाद को बिदअत समझते हैं, इस महीने इस साल की इब्तिदा में वो भी मुबारकबाद कह रहे होते हैं। पता चला इस महीने की निस्बत है नवासे से और विलादत की निस्बत है नाना से। जब गम मनाना चाहिए तब खुशी कहते हैं मनाओ,
जी जी,
जब खुशी मनानी चाहिए तब कहते हैं इस खुशी को मनाना बिदअत है। पता चला न नाने से ताल्लुक है न नवासे से। और हमारे लिए
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
ये पैमाना है, ये तराजू है, ये कसौटी है जिसके साथ हम परखते हैं कि किस दिल में कितना ईमान है। मेरी बात तवज्जो फरमाइए। हम इस कसौटी के साथ ही परखते हैं किसके दिल में कितना ईमान है। वो कसौटी का नाम है हुसैन।
सुभान अल्लाह।
हम उसके साथ परखते हैं, उसके साथ ही जांचते हैं, उसके साथ ही समझते हैं। जाहिद भाई, अभी आपको मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ हुक्मरान, वहाँ की आवाम आशूरा मुहर्रम और अशरा सैयदुल शुहदा को कैसे मनाते हैं जिक्र फरमा रहे थे। आप लोग पढ़े लिखे दोस्त आशना हैं, मीडिया है, अब सोशल मीडिया पर हर शय आ रही है और वाकई, तो मैं इस पर एक ही जुमला कहूँगा कि सैयदुल शुहदा को हर कोई उतना ही मानता है जितनी उसके अंदर इंसानियत जिंदा है।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है।
जितना उसके नजदीक इंसानी अकदार, इंसानी वैल्यूज की जितनी अहमियत है,
बहुत ही अच्छा है।
उसके दिल में हुसैन उतना अहम है,
बहुत अच्छा है।
क्योंकि ये हो नहीं सकता कोई इंसान हो और हुसैन से दूर हो, और ये भी नहीं हो सकता कोई हुसैन से दूर हो इंसान बन जाए। लिहाजा कोई कहीं का रहने वाला हो, हमारे अपने मुल्क का हो या गैर मुल्क का हो, याद रखो जिसको जिक्र हुसैन से जितनी नफरत होगी, समझ लेना वो इंसानियत से उतना ही दूर है। आज हमारा मुल्क जिन मुश्किलात का शिकार है और दुश्मन जिस तरह का आलमी सतह पर प्रोपेगंडा कर रहा है, हमारे मुल्क को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए जो दहशतगर्दी को दूसरों तक पहुंचा रहा है, इस हवाले से एक कंपेन चलाई हुई है उसने, आप आशना है। अगर दुश्मन की इन साजिशों को नाकाम करना चाहते हो तो आसान नुस्खा दे रहा हूं और हर साल कहता हूं और इसी जगह पर कहता हूं, आसान नुस्खा यह है कि खुदा की कसम अगर चाहते हो कि पाकिस्तान और इस्लाम का सही चेहरा
دنیا کے سامنے پیش کریں تو وہ اسلام جو خاتم النبیین کا اسلام ہے،
سبحان اللہ،
جو رحمت کل کا اسلام ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا، عالمین کے لیے، انسان کے لیے صرف نہیں، عالمین کے دائرے میں جو آتا ہے اس کے لیے جو رحمت بن کے آیا، اس کے اسلام کو اگر تم نے دیکھنا ہے تو وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درباروں میں نہیں ملے گا، وہ کربلا کے صحرا میں ملے گا. اگر اس اسلام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہو تو وہ اسلام کربلا سے ملے گا. کربلا سے کٹو گے تو یہ اسلام گلے کاٹنے والا ہی ملے گا.
بے شک
گلے کٹوا کر ہزاروں نہیں کروڑوں گلے اور کروڑوں سر بچانے والا اسلام حسین نے دیا ہے. حسین نے دیا ہے. میں نے یہی پر کہا تھا، اور یہ کوئی اپنی بڑائی یا ان چیزوں کو بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، مذہب کے نمائندے ہوتے ہیں، مکتب کے نمائندے اس ممبر پہ آنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں، اور نہ ہی میرے لیے کوئی سعادت ہے، اعزاز ہے، لیکن بات جو کہی ہے وہ عرض کرتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے ملتان میں عشرہ محرم کے ایام میں شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر میں 8 محرم کو ایک ان کے آبا و اجداد سے ایک مجلس آ رہی ہے، اس مجلس سے خطاب کا موقع ملا. وہاں میں نے یہ جملہ کہا، شاہ صاحب بھی موجود تھے، ان کے بھائی مخدوم مرید عباس وہ بھی سب موجود تھے، اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی تھی. میں نے کہا، اس وقت طالبان سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا شاہ صاحب دوسرے طالبان سے مذاکرات کی بات کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے،
جیو جیو،
لیکن اگر آپ حسین کی نسل سے
ہیں تو
میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، طالبان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ اعتقادی مسئلہ ہے. میری بات سمجھنا، غور کرنا، یہ اعتقادی مسئلہ ہے، اس کی جڑیں عقائد میں ہیں. کیسے؟ میں نے کہا دنیا میں 2 اسلام تھے جو روشناش کرائے جا رہے ہیں، ایک اسلام وہ تھا جو سر کاٹ رہا اور ایک اسلام وہ تھا جو جانے بچا رہا. کون سا اسلام جانے بچا رہا تھا اور کون سا اسلام جان لے رہا؟ دونوں میں فرق سمجھنا ہے تو کربلا میں سمجھ لو، کربلا میں سمجھ لو. آپ کے سامنے وہ سارا واقعہ ہے، دہرانا نہیں چاہتا، اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. لیکن یہ بات آپ تک پہنچانے کے بعد، عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں، عزادارن سید الشہداء جانتے ہیں کہ جب حضرت حر کا لشکر آیا ہے تو اس کی حالت کیا تھی؟ پیاس سے مرنے والا تھا، ہے نا، تاریخ کا واقعہ ہے. اچھا، اب آپ جو جانتے ہیں بولیے گا، اس دشمن کے لشکر جو پیاس سے مرنے والا تھا اسے پانی کس نے دیا؟
سبحان اللہ،
بولیے، حسین نے کس کو دیا؟
دشمن،
دشمن کو. وہ تو مر جاتا تو 1000 کا لشکر تھا وہی مر جاتا، تو کربلا ہی برپا نہ ہوتی. تو اگر حسین دشمن کی پیاس سے وہ پیاس کو استعمال کر کے ان کی جان لے لیتا، دشمن مر جاتا، یہ پتا نہ چلتا حسین کون ہے. بات پہنچی
ہے،
عام لوگ نہیں ہے، عام بات نہیں کر رہا، جن کے ذہنوں تک پہنچی ہے ذرا بلند ہو کے میری بات سنیں. اگر حسین دشمن کو مجبور کر کے اس کی پیاس سے اسے مار دیتا، دشمن مرتا، یہ بتانا چلتا حسین کون ہے. حسین نے کہا میں تو وہ ہوں جو دشمن کو بھی زندگی دینے آیا ہوں، موت دینے نہیں آیا. توجہ فرما رہے ہیں میرے مولا. حسین نے کیا کیا؟ تاریخ کا واقعہ آج تک ثبت ہو گیا. امام حسین نے کہا عباس جی مولا انہیں پانی پلاؤ.
اچھا،
تو کسی نے نہیں کہا مولا دشمن ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ
رہے؟
تو کسی نے نہیں کہا مولا یہ تو دشمن ہے، کیوں پلائیں؟ بس حسین ایسا لشکر لے کے چلے تھے جن میں ہر کوئی یہ ایمان رکھتا تھا کہ دشمن کو مارنا ہنر نہیں ہے، دشمن میں دشمنی ختم کرنا ہنر ہے. بچے فرما رہے ہیں حسین نے کہا اسے پانی پلاؤ. اور اگلا جملہ کیا کہا؟ کہا کمرے بنی ہاشم صرف انہیں نہیں، ان کے جانوروں کو بھی پلا. میری بات پہنچ رہی ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام ان مجلسوں میں ملے گا، ان جلسوں میں نہیں ملے گا جہاں تکفیر کے فتوے لگتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں یہ نہیں ملے گا. تو میرے مولا نے کہا انہیں پانی پلا. اب یہ واقعہ نوجوانوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں. بزرگ جانتے ہیں سید الشہداء دور کھڑے ہیں اور ایک منظر دیکھ رہے ہیں. کیا منظر؟ کہ ایک دشمن ہے یزیدی فوج میں ہے, پانی پینا چاہتا ہے لیکن ہاتھ میں پیاس کی وجہ سے ریشہ ہو گیا, ہاتھ کانپ رہے ہیں, وہ پانی کو یوں اپنے چلو میں لے نہیں پا رہا. ایسے ہی ہے نا, ہاتھ کانپتے ہیں پانی گر جاتا ہے. مولا تو کتنا کریم ہے, یہ ہے حسین کا دل. میرا مولا اٹھتا ہے, مشکیزہ لیتے ہیں, عباس سے نہیں کہتے, اکبر سے نہیں کہتے, آگے بڑھتے ہیں, یوں مشکیزہ اٹھاتے ہیں, یوں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. اتنا ہاتھ اٹھایا کہ اس کے لبوں کو چھونے لگا, کہنے اوپر سے پانی اڑے گا اور کہا یہ پانی جتنا پی سکتا ہے پی لے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ ہے حسین جو دو محرم کو دشمن سے یہ کر رہا. اگر تمہیں یہ اسلام چاہیے جو دشمن کو بھی زندگی دے, جو حق حیات اللہ نے دیا ہے, میری بات ضائع نہ ہو, جو حق حیات اللہ نے دیا ہے, حسین اس حق حیات کو بچانے آیا تھا. جو حق حیات اللہ نے یعنی زندگی گزارنے کا حق اللہ نے دیا ہے ہر انسان کو, حسین بتانے آئے تھے وہ حق چھیننے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اس لیے حسین اس اختیار خداوند متعال کو دنیا کے سامنے متعارف کرانا چاہ رہے تھے. اب میں نے یہ بات بے ربط نہیں کی, ابھی زاہد بھائی نے کہا نا کہ قائد اعظم نے یہ کہا ہر کسی کو اختیار ہے, تو قائد اعظم نے یہ کیوں کہا؟ ان کے لاشعور اور شعور میں کہیں کربلا والوں کا کردار تھا. توجہ فرما رہے ہیں, ہاں ہم ان کے عقائد کے مخالف ہیں لیکن ان کی جان کے دشمن نہیں. میں اول مجلس میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا لاہے عمل ہے, جنہوں جس کو ہم نے 10 دن میں پہنچانا ہے دنیا تک. یہ حق حیات جو اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا دیا ہے, یہ بغیر عذر شرعی کے لینے کا کسی کو اختیار نہیں, کسی کو اختیار نہیں. اگر اختیار ہوتا تو اسلام میں قانون قصاص نہ ہوتا. یہ بات پہنچی ہے؟
سبحان اللہ.
قصاص ہے کیا؟ اس نے مار دیا. اب سیکولر لوگ تو عموماً سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو قتل ہو گیا اور یہ جو بچ گیا ہے اسے بھی آپ نے قتل کر دیا. قصاص میں بھی تو مارا ہی جاتا ہے نا اسے, تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. توجہ فرمائیں, ہے کیا اس کے پیچھے فلسفہ؟ کیا اصل میں قصاص میں اللہ نے کہا حیات ہے, زندگی ہے. کیا زندگی ہے؟ اللہ نے کہا اگر قانون قصاص نافذ ہو جائے گا تو ہر کوئی مارنے سے پہلے دیکھے گا, سوچے گا کہ اسے مار کے زندہ میں بھی نہیں رہوں گا. زندہ میں بھی نہیں رہوں گا, لہذا یہ خوف اسے کبھی بھی بے گناہ انسان کو مارنے کی اجازت نہیں دے گا. توجہ فرمائی, اللہ اسلام میں لانے کے لیے خداوند متعال مسلمان یا انسان کو ڈراتا نہیں. میری بات توجہ فرمائیے, اسلام میں لانے کے لیے ڈرایا نہیں بلکہ کیا کہا؟ ہاتھو برہان, برہان لاؤ, دلیل لاؤ. ایسا ہے نا, دلیل آنے کے بعد بھی جنہوں نے انکار کیا, حتی شکست مان لی, ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, میرا رسول اللہ کا دین کتنا رحیم اور کریم دین ہے, میرے رسول نے کہا تم نے شکست مان لی پھر بھی تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے. میری بات پہنچی ہے بھائی؟ ابھی مباہلہ گزرا, مباہلہ میں عیسائیوں نے شکست مانی یا نہیں؟
مانی.
اسلام کی حقانیت کو مانا یا نہیں؟
مانا.
لیکن میرے رسول نے ان کی شکست کو ماننے کے بعد بائی فورس انہیں کہا کہ اسلام قبول کرو. بولیے, کہا کسی کو؟ جائیں دوسرے مسلمانوں سے بھی پوچھیں, میرے رسول نے کسی سے کہا کہ اب تم نے مان لیا کہ یہ سچے ہیں تو اب اسلام قبول کرو؟ رسول خدا نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, جو سچا ہو کر بھی طاقت سے نہ منوائے, بادشاہ ہو کر بھی طاقت سے نہ منوائے وہ دین ان تک پہنچائے گا طاقت سے کیسے؟ توجہ فرمائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ الزام ان مشرکین نے نہیں لگایا جن کے مقابلے پہ رسول تلوار لے کے آئے تھے، ان یہودیوں نے نہیں لگایا جن کے مقابلے پہ رسول تلوار لے کے آئے تھے، انہوں نے لگایا جن کے مقابلے پہ تلوار چلی ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام تلوار سے پیدا ہوتا تو میرا رسول تمہارے مقابلے میں بھی تلوار لے کے آتے، تو رسول جہاں کردار آئے وہاں کردار لے کے آئے۔ ہاں، رسول کا پہنچایا ہوا اسلام انہی کرداروں سے پیدا، انہی کرداروں سے پیدا۔ حسین ابن علی رسول کے اسی کردار کی استمرار، استقرار، استقلال اور قیامت تک تسلسل کا نام، تسلسل کا نام۔ میرا مولا حسین اسی اسلام محمدی کا عملی اظہار ہے۔ عزیزان محترم، یہ ابتدائی جملے اس لیے عرض کیے تاکہ محرم ہے، ایام محرم میں یہ پیام محرم پوری دنیا تک انشاءاللہ پہنچے گا، اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جس شے کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ہی
ابھرتی
ہے، اور پھر جس کی ضمانت بھی اس نے لی۔
سبحان اللہ،
کیا خوبصورت جملے ہیں، ہر سال دہرائے بھی جائیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تھوڑا کہا تھا اس مرد مجاہد نے، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم ہیں جنہوں نے حسین کو زندہ کیا، کہتے ہیں ہم کون ہیں جو حسین کو زندہ کریں۔
بے شک بے شک،
توجہ فرمائیں، کہتے ہیں یہ حسین ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا۔ نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ حسین ابن علی زندہ نہیں ہے، کربلا والے زندہ نہیں ہیں، خود زندگی ہیں۔
بے شک بے شک،
زندہ تو وہ ہیں جو ان کے در پہ آ گئے۔
سبحان اللہ،
نہیں، اب میں ایک اشارہ کروں گا اور آگے گزر جاؤں گا۔ حسین اور کربلا والے خود زندگی ہیں، زندہ تو وہ ہیں جن کے پاس کربلا ہے۔ آج بھی دیکھ لو زندہ کون ہے، مردہ کون ہے۔ ہائے ہائے، دشمن مردوں سے نہیں ڈرتا، دشمن زندوں سے ڈرتا ہے، اسی لیے جو مردہ ہے انہیں اکٹھا بنا کرتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن جو زندہ ہے کوشش کرتا ہے یہ اکٹھے نہ ہوں۔ اسے مردوں سے خوف نہیں، مردے کروڑوں میں بھی ہوں تو مردہ ہے۔ نہیں، سب کو بدل دیتا ہوں، زیرو صفر جتنے بھی ہوں زیرو ہی ہیں، وہ عدد نہیں بنتے۔ عدد ایک بھی ہو، ایک عدد ہو نا، اس کے دائیں طرف زیرو لگاتے جاؤ تو عدد بنتا جائے گا۔ وہ عدد بنتا جائے گا۔ اب خود سوچو، جو مردہ ہیں وہ کروڑوں بھی چلے جائیں تو دشمن نہیں ڈرتا، وہ زندہ چند ہزار بھی ہوں تو کہتا ہی نہیں نہ آنے دینا۔ وہ زندہ جہاں بھی ہیں کہتا ہے انہیں نہ آنے دینا۔ تو دنیا میں وہ جو آخری آ رہا ہے نا، آخری، وہ زندوں کا امام ہے، مردوں کا نہیں۔ جو فرما رہے ہیں، پابندیاں مردوں پہ نہیں لگتی، پابندیاں زندوں پہ لگتی ہیں، اور ہاں جو زندہ ہوتے ہیں وہ مردوں سے نہیں ڈرتے، وہ مردوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ خدا کی قسم، وہ زندگی نہیں وہ موت ہے جس زندگی میں حسین نہ ہو، اور وہ موت نہیں وہ حیات ہے جو نام حسین پہ آ
جائے۔
بس اس جذبے کو لے کے ہر عاشور، کسی تاریخ کا کوئی عاشور آسانی سے تھوڑا ہوا بھئی۔ آج الحمدللہ وہ، میں اب مصائب کی طرف نہیں جا رہا لیکن یہ اشارہ ضرور کروں گا، اس عاشور کو پہلا عاشور منانے والی، وہ تو رسن بستا تھا، اس اکیلی، اس بی بی شریکت الحسین نے، اس ثانی زہرا نے کیسا عاشور منایا کہ دشمن کے گھر میں ایسی مجلس پڑی، وہ خطبہ حسین، وہ قیام حسین کی تشریح ہے، وہ ایسا خطبہ دیا کہ اس دربار میں اپنی فوج اور لشکر کے ہوتے ہوئے اسے کہنا پڑا یہ خطبہ ختم کر۔ آج تو بہت حالات اس سے کئی گنا بہتر ہیں۔ آج تو الحمدللہ ہم اپنے پوری طاقت اور قوت اور قدرت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں۔ آج حسینی پرچم دنیا کے کونے کونے سے یہ پیام حسین لے کے بلند ہے، اور آج دنیا کو یہی اصلی چہرہ اسلام دکھانا ہے، اسی اصلی چہرہ اسلام کی تبلیغات کا ذریعہ یہ مجالس ہے۔ ان مجالس کی حفاظت کرو، ان مجالس کے مقاصد کو اپنے وجود، اپنے معاشرے، اپنی قوم، اپنے افراد، اپنے خاندان میں زندہ کرو، اور اسی لیے ان مجالس حسین کو بنیاد بنا کر اسی لیے ان میں تمام موضوعات بیان ہوتے ہیں، تاکہ ہاں یہ مجالس جو بقائے دین اور حفاظت دین کا ذریعہ ہیں، ترویج دین کا ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے وہ دین حقیقی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ الحمدللہ گزشتہ سال موضوع گفتگو تھا امامت، اور اس حوالے سے گزارشات کی، اس سال اسی موضوع کا تسلسل ہے لیکن ایک دوسرے رخ سے۔ گزشتہ سال امامت کے حوالے سے گفتگو کی، اس سال عنوان گفتگو ہے معرفت ائمہ۔ چونکہ عموماً ہمارے مومنین کرام یہ سوال بھی کرتے ہیں اور اصرار بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں کہ ائمہ کا تذکرہ ہمارے ممبروں سے کم ہوتا ہے، ہمارے 12 امام ہیں، ان کا تذکرہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح شایان شان ہے، اور خصوصاً ایام عظام میں وہ تذکرہ کم ہوتا ہے چونکہ قیام سید الشہداء سے نسبت ہوتی ہے ان ایام کو۔ لیکن کیا ان 12 کا تذکرہ وہ حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہے؟ جس طرح اول محمد ہے آخر محمد، اور حسین و منی وانا من حسین ہے، اسی طرح یہ 12 تو حسین ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سال عنوان گفتگو ان 8-9 مجالس میں، انشاءاللہ 9 مجالس میں ہر ائمہ کے حوالے سے کوشش کریں گے جتنی ہمارے وقت میں گنجائش ہو، اور اگر تسلسل گفتگو آگے بڑھتا رہا تو ائمہ کے تذکرے میں سلسلہ وار ائمہ کا تذکرہ کیا جائے۔ اور دوسری بات، اس تذکرے کو اور اس موضوع کو اختیار کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام تک بھی ہمارا یہ پیام پہنچے کہ ہم بعد رسول کی 12 ہستیوں کو مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، وہ عالم اسلام کی کوئی غیر معروف شخصیات نہیں، وہ عالم اسلام کی ایسی شخصیات نہیں ہیں جنہیں کسی کے ساتھ بھی قیاس کیا جا، کسی کے ساتھ، بعد رسول امت کے کسی طبقے کے ساتھ، جن 12 ہستیوں کو ہم مانتے ہیں امت کے کسی طبقے کے ساتھ ان کا موازنہ مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔
نبی علیہ السلام،
ان کا کسی کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جو گمنام شخصیات ہیں، جن کے گمنام تذکرے ہیں، جن کی گمنام باتیں ہوں، نہ، بلکہ برملا کہہ رہا ہوں، عالم اسلام کا ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، اور تاریخ اسلام میں اگر کمالات کی بنیاد پر کسی کو پرکھنا چاہتا ہے، میری بات نہیں پہنچی، کمالات کی بنیاد پر کسی کو پرکھنا چاہتا ہے، فضائل و مناقب کی بنیاد پر کسی کو پرکھنا چاہتا ہے، تو چیلنج کرتا ہوں ہمارے ہر دور کے ہر امام کے مقابلے پہ دنیا کا جو مرضی لے آؤ، اگر علم میں عمل کے ان کے برابر نکلے تو ہم اسے قبول کر لیں۔ یہ ہے، یہ اول مجلس میں ہمارا یہ اعلان ہے، ہمارا یہ چیلنج ہے، ہماری یہ گزارش ہے، اسے جو بھی سمجھے، یہ دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان مجالس میں کوشش کریں گے عالم اسلام کی ان ہستیوں کا تذکرہ ترتیب وار کیا جائے، اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آئیں مکتب آل محمد، اثنا عشری یعنی 12 امامی جو ہمیں کہا جاتا ہے، ہمارے پاس وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ہم نے تمام مصائب و مشکلات کے باوجود بھی ان ہستیوں کا در کبھی نہیں چھوڑا. وہ کون سی بنیاد اور وہ کون سی اساس جو ان میں ہمیں نظر آئی اور دوسروں میں نظر نہیں آئی. ہمارا امامت کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے وہ گزشتہ سال آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن ربط گفتگو کے لیے آج آپ کے ذہنوں کو اپنے قریب کر لوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ تک امامت کی کلیات کم از کم پہنچاؤں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ کلیات رہے اور آپ کو پتا ہو کہ امام کون ہوتا ہے، امام کے اوصاف و صفات کیا ہوتے ہیں، اور ان صفات و اوصاف کی حامل شخصیات وہ ہمارے 12 امام ہیں، اور ان 12 ائمہ کا ہر دور میں کردار کیا رہا. چونکہ حساس جگہ ہے، سینسیٹیو جگہ ہے، اس جگہ پر روایتی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنا مکتب، اپنا مذہب دوسروں تک پہنچائیں احساس ذمہ داری کے ساتھ. ایسی بات کروں کہ اگر کوئی میری بات ریکارڈ کر کے لے جائے تو دوسروں کو سنانے کے قابل ہو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
بات کہہ دی ہے. ایسی بات ممبر سے کروں کہ میرا اپنا جب آفس میں لے کے جائے تو دوسرے کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کر سکے.
سبحان اللہ.
ایسی بات نہ کروں کہ اپنوں کو بھی بیان نہ کر سکوں، اپنوں کو بھی بیان نہ کر سکوں. میری گفتگو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور ان مستند اور مستدل ان حوالہ جات کے ساتھ ہوگی کہ ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں وہ عالم اسلام کی کون سی شخصیات ہیں.
سبحان اللہ،
وہ کیسی شخصیات ہیں. عزیزان محترم، میں نے گزشتہ سال یہ عرض کیا تھا امامت کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر واضح ہے، دو ٹوک ہے، ہم کسی دوسرے کی تردید نہیں کرتے، لیکن ہم کسی اور کے خوف سے یا کسی اور کی خوشامد میں اپنے عقائد کی تردید بھی نہیں کرتے.
بے شک، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن جو ہمارا امامت کا نقطہ نظر ہے وہ واضح طور پہ بیان کرتے. ہم جس طرح نبی خدا کا بنایا مانتے ہیں، رسول خدا کا بنایا مانتے ہیں، ہم نے دنیا کا بنایا ہوا نبی نہ مانا ہے نہ مانے گے. دنیا کا بنایا ہوا رسول نہ مانا ہے نہ مانے گے، ایسے ہی ہم امام بھی اللہ کا بنایا مانتے. یہ ہے ہمارا کلی نقطہ نظر، یہ ہے ہمارا نظریہ. کیوں؟ کیوں؟ چونکہ نبوت اور رسالت میں رہنمائی ہے اور امامت میں رہبری ہے. نہیں، میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا، لفظ بدل دیتا ہوں، نبی اور رسول راہ دکھاتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری.
بڑی بات کہہ دی اور ذہنوں میں سوال پیدا ہو گئے اور لوگ میری کسی بات کے کسی کلپ کو لے جائیں تو وہ تو کہیں گے کہ شیعہ توہین پیغمبر کرتے ہیں، توہین رسول اعظم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی نبی اور رسول کا کام ہے راہ دکھانا اور امام کا کام ہے منزل تک پہنچانا، اور ادھر کہتے ہیں امام 12 ہیں. نہیں، سنیے، آپ توجہ فرمائیں، وہ 12 امام کی اصطلاح اور امام بمانا امام یہ ایک الگ اصطلاح. مثلا ہم حضرت ابراہیم کو نبی رسول کے ساتھ ساتھ امام بھی مانتے ہیں،
بے شک بے شک،
کیونکہ خدا نے انہیں امام بنایا،
بنایا،
ایسا ہی ہے نا.
جی جی.
اور حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت کے بعد امامت.
واہ 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 واہ.
اب یہ بات کو میرے نوجوان اور ہر شیعہ جو معقول گفتگویں سننے کا عادی ہے وہ جانتا ہے کہ ارتقاء کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا اور تنزل کا معنی ہوتا ہے نیچے آنا. بھائی بڑا عہدہ بعد میں دیا جائے تو ترقی ہے، بڑے عہدوں کے بعد چھوٹا عہدہ دیا جائے تو ترقی نہیں ہوتی، بات پہنچ جائے، تنزل ہوتا ہے. اب دنیا سے سوال ہے، جائیں جا کر دیکھیں، اگر یہ غلط نکلے تو ہم اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی پہلے بنایا، رسول پہلے بنایا، امام بعد میں بنایا، ایسا ہی ہے نا، امام بعد میں بنایا. یا تو بتائیں کہ اللہ نے چھوٹا عہدہ بعد میں دیا، بڑا پہلے دے دیا. توجہ، اگر امامت چھوٹا عہدہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا ابراہیم پہلے امتحان لوں گا.
واہ 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 واہ،
جو فرما رہے ہیں، پہلے امتحان لوں گا وعزب تلا ابراہیم ربہو بے کلمہ، تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا، آزمانے کے بعد یہ ایک ہی آیت ہے، ٹکڑے نہیں ہیں، ایک ہی آیت ہے، آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ،
سبحان اللہ،
آیت اللہ محمد حسین تبا تبائی کے بقول فَأَتَمَّهُنَّ کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم نے امتحان رائٹی نمبروں میں پاس نہیں کیا، فَأَتَمَّهُنَّ کا معنی یہ ہے کہ 100/100 نمبر لیے، توجہ فرما رہے ہیں، 100/100 نمبر لیے، اب اللہ نے کہا، قَالَ خدا کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، توجہ، اب اگر اس عہدے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ابراہیم کیوں کہتے دست دعا بلند کیے، قال و من ذریتی، یا اللہ امامت میری ذریت میں بنا،
جیو جیو،
یہ امامت میری ذریت میں رکھنا، اللہ نے بھی جواب دیا، قال لا ینالو عبد الظالمین، یہ عہدی میرا عہد ینالو یہ نہیں پہنچے گا، ینالو عہدی یہ میرا عہد، کون سا امامت، توجہ فرمائیں گے
بڑے دوستو،
اللہ نے کہا یہ میرا عہد ہے، تکرار نہیں کی جائے، یہ امامت نہیں پہنچے گی، کہا عہد نہیں پہنچے گا، ابراہیم نے کہا میری ذریت میں امام بنانا، اللہ نے جواب دیا تو امامت نہیں کہا، عہد کہا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے امامت میرا عہد ہے، اب آپ کو آسان کروں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے جو اردو کے حوالے سے عربی کے حوالے سے تھوڑا نہیں پہنچ پائے، عہدی میرا عہد، عہد سے ہی عہدہ نکلا، اللہ نے کہا میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، توجہ فرمائے، آگئے جماعتی عملی کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کہا لا ینالو عہدی، یہ امامت نہیں پہنچے گی، یہ امامت نہیں پہنچے گی، کس کو، ظالموں کو، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ آپ کسی تک پہنچنا چاہتے ہیں، دوسری دفعہ وہ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ظالم اس تک نہیں پہنچنا چاہے گا، آپ توجہ نہیں کر رہے، اللہ نے کہا ظالم کی ہر دور میں کوشش رہے گی کہ امامت کو لے لوں، اللہ نے کہا لیکن یہ ہے اتنا بلند مقام کہ وہ لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتا، اگر لے لیتا تو کیوں کہتا اگر تو نہ ہوتا، امامت اتنا بلند مقام ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آخری الفاظ دے رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، امامت ظالمین کو نہیں پہنچے، لا ینالو عہد الظالمین، ظالمین کو امامت نہیں پہنچے گی، ظالم کون ہے، ظالم کون ہے جو تجاوز کرے، میں آسان لفظوں میں کہہ دیا، جو جس کا مقام نہیں، جو جس کا مقام نہیں وہ اس مقام کو غصباً لے لے،
واہ واہ واہ،
یا لوگ اسے دے دیں لیکن وہ حقدار نہ ہو، دونوں حالتوں میں ظالم ہے، میں نے بات کہہ دی ہے، جو جس کا مقام نہیں غصباً لے لے یا لوگ اسے دے دیں، دونوں حالتوں میں ظالم ہے، اللہ نے کہا امامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتی، نہیں پہنچ سکتی، نہیں، ابھی تک بات نہیں پہنچی ہے، اور واضح کرتا ہوں، ظالم کی آسان ترین جو آیت تائید کر دی ہے قرآن میں کیا ہے، خدا فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ نے کہا امامت ظالموں کو نہیں ملے گی، شرک سب سے بڑا ظلم، امامت ظالم کو نہیں ملے گی، بس امام وہی ہو سکتا ہے جس کے ماضی میں شرک نہ ہو، کروں کیونکہ یہ خیانت منبر بھی ہے خیانت علمی بھی ہے، توجہ فرمائیں، چار قسمیں بنتی ہیں ظالم کی، چار، امامت ان چاروں میں کسی ایک کو ملے گی، آپ وہ جن کو امامت ملے گی ان چار قسموں میں قسمیں کسی ایک کو ملیں گی. اب آپ کے سامنے وہ قسمیں بیان کر دیتا ہوں. سب سے بڑا ظلم ہے شرک. ایسا ہی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ امامت میری ذریت میں رکھنا. اللہ نے کہا رہے گی ذریت میں لیکن ظالم کو نہیں ملے گی. جب ابراہیم کی ذریت میں بھی ظالم کو نہیں ملے گی تو
کیا ہوگا؟
تیری
ذریت
میں بھی ہر کوئی امام نہیں بنے گا. کون بنے گا؟ چار قسمیں ہیں. پہلا وہ جو اول عمر سے لے کے آخر عمر تک ظالم رہا, مشرک رہا, شرک میں مر گیا. توجہ فرمائیں. ایک قسم. دوسری قسم جو پہلے ظالم نہیں تھا, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, زندگی کے کسی موڑ پر ذریت ابراہیم میں مرتد ہو گیا, مرا کفر پہ, شرک پہ. توجہ فرمائیں. دوسری قسم. تیسری جو پہلے ظالم تھا, مشرک رہا, پھر کلمہ پڑھ لیا. تیسری چوتھا جس نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. توجہ فرمائیں. ان میں سے دو پہلی قسمیں ابراہیم اس کے لیے امامت مانگ سکتے ہیں جس کا انجام شرک پر ہو؟ بولے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو دو قسمیں ابراہیم کے بھی پیچھے نظر نہیں. ابراہیم جیسی ہستی ان کے لیے امامت مانگے کہ جن کا انجام شرک پہ ہو رہا ہے, جو ساری عمر مشرک رہا, شاید جو مرتد ہو گیا, جس نے شرک شروع کر دیا. توجہ فرمائیں. تو دو قسمیں تو خود بخود خارج ہو گئی. رہ گئی دو قسمیں. ایک وہ جو مشرک رہا پھر کلمہ پڑھ لیا, اور دوسرا وہ ہے جس نے شکم مادر سے لے کر شکم قبر تک کبھی شرک کیا ہی نہیں. تو ابراہیم کہہ رہے تھے یا اللہ امامت ذریت میں رکھنا. نہ اللہ کے پیچھے نظر وہ دو قسمیں ہیں, نہ ابراہیم کے پیچھے نظر ہے. ان دو قسموں میں سے اللہ تردید کس کی کر رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں انہیں امامت نہیں ملے گی. اللہ نے کہا جس کی زندگی میں ماضی میں کبھی بتوں کی پرستش رہ چکی ہے وہ سب کچھ بن جائے امام نہیں بنے گا. ماضی میں بھی کبھی شرک نہ ہو, چونکہ یہ نمائندہ توحید ہے. کاش میری بات پہنچ جاتی. چونکہ امام نمائندہ توحید ہے, جس کے ماضی میں بت پرستی ہو وہ توحید کی معرفت خود نہیں رکھتا, دوسرے کو کیا کروائے؟ جو فرما رہے ہیں نہیں, وہ منازل وہ مراتب طے کر لے. اللہ کی کائنات میں کوئی رکی ہوئی چیز تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے کہا کچھ ریڈ لائنیں ہیں, وہ ہر کسی کو نہیں ملتی. توجہ فرمائیں. اللہ نے کہا ماضی میں شرک تھا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اللہ نے کہا وہ ماضی کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن اللہ نے کہا امامت کا عہدہ اتنا عظیم ہے, اتنا خطیر ہے, یہ مسلمان بن کے مومن بن کے جنتی بن گیا. جنتی بن کے غوث, قطب, ابدال جو جی چاہے بناؤ, لیکن اللہ نے کہا امام نہیں بن سکتا. نہیں, کیوں؟ اللہ نے کہا میرا نمائندہ امام بناؤں, اگر اسے بناؤں, اگر یہ کہے اللہ کی طرف آؤ, وہ کہیں گے تو خود ماضی میں اللہ کا نہیں رہا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بس اللہ نے کہا امام ایسا ہو سکتا ہے جیسے میں بے عیب ہوں وہ بھی بے عیب ہو. ماننے والوں کو بھی شرمندگی ہو. میں نے جیسا عرض کیا کہ آزان کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, جگہ ایسی ہے, اس لیے انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ کے سامنے پہلے میری کلیات آئیں, تو پھر انشاءاللہ سلسلہ, اور میں نے یہاں بہت ساری مجالس پڑھنی ہے یعنی اسلام آباد پنڈی میں, اور موضوع کا سلسلہ کیونکہ طویل ہے, ائمہ اثنا عشر ہے, تو چلتا رہے گا. لیکن آپ تک جو باتیں پہنچا رہا ہوں نوجوان برادران سے خصوصی توجہ کے ساتھ, ان عشر محرم میں آپ تک وہ پہنچنی چاہیے. ہمارا امامت کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ امامت یعنی معاشرے کی رہبری. توجہ فرمائیں. آج یہ کوئی ایسا موضوع نہیں جو زندگی سے کٹا ہو. میں کوشش کرتا ہوں, یعنی اپنی کوشش ہوتی ہے, بزرگان سے, اپنے اساتذہ سے جو مشاورت کرتا ہوں, وہ بھی یہ عشرے کے لیے ایسی نہیں بہتر. بیٹھے بیٹھے کرتا، ان سے مشاورت بھی کرتا ہوں، ان کی رائے بھی لیتا ہوں، یقینی بات ہے میرے اساتذہ کی جگہ ہیں اور پڑھے لکھے اور معاشرے میں رہتے ہیں، اس لیے یہ موضوعات کا عنوان اور یہ عناوین رکھتا ہوں کہ ان کا ہماری زندگیوں سے تعلق ہے۔ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ڈھونڈنا چاہو تو کیا؟ امامت، رہبری۔ اگر رہبری کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہر 6 ماہ بعد لوگوں کا امیر المومنین نہ بدلے، میں نے بات کہہ دی ہے، اور نہ ہی مسلمان آنکھیں بند کر کے ہر کسی کو مان لے، بھائی کبھی سی آئی اے بنائے اور کبھی موساد بنائے، میں نے بات کہہ دی ہے، کبھی امریکہ بنائے اور کبھی اسرائیل بنائے، اور نام بھی عجیب لے آئے، اب ناموں سے تھوڑا کسی کو عزت ملتی ہے، ناموں سے تھوڑی عزت ملتی ہے، لیکن یہ بحران ہے، فکری علمی عملی بحران ہے امت کا، اور اس بحران کی وجہ امامت سے دوری ہے، امامت سے دوری ہے۔ اگر امامت اور امام کو سمجھ جاؤ تو پھر تم ہر دور میں کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ، تمہارے سامنے وہ رکن رقیم اور وہ قطب بلند رہے گا، اور تم اسی قطب کے سائے میں ان تمام فتن و فساد سے نکل کر وحدت کی لڑی میں پرو سکتے، اور حسین کربلا میں یہی بتانے آئے تھے، حسین بتانے آئے تھے اللہ کا بنایا کون ہوتا ہے، میرا مولا حسین دنیا کو سمجھانے آئے تھے کہ آؤ اللہ کے بنائے ہوئے کے پاس آ جاؤ تاکہ یزیدیت سے نکل آؤ۔ لیکن دوستو میرے 12 اماموں میں نام حسین ایک منفرد نام، دیکھیں میں کربلا کہہ رہا ہوں، میری تائید فرمائیں گے آپ سب ماشاءاللہ، اور بڑے جہاندیدہ اور بڑے سننے والے دوست ہیں عزیزان محترم، جو بات کہہ رہا ہوں تائید فرمائیں گے، 12 اماموں میں 11 اماموں کے نام لو آنسو نہیں آئے گا جب تک مصائب شروع نہ کر، ایسے ہی ہے نا، ہاں واحد نام حسین ہے، ادھر نام حسین آیا اور ادھر دل کا عشق آنکھوں سے بہنے لگا، اور یہ انفرادیت مولا حسین کی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، میں معذرت کے ساتھ پتہ نہیں میری اپنی کیفیت ہو، اگر آپ کی بھی یہ کیفیت بنی ہو تو بیان ہے بتا دیجیے گا، زیارات پہ گیا پر وہاں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ایران گئے روزہ امام رضا پر جائیں، واقعی ایک شان ہے، آپ نجف چلے جائیں آپ کے دل میں محبت ہے، لیکن کربلا کہہ رہا ہوں جیسے ہی کربلا میں جاؤ تو جو پہلا تحفہ ملتا ہے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، خدا کی قسم میں نے آزمایا 5 دن نجف رہا 6 دن کربلا رہا، میں نے آزمایا کہ آج روزہ حسین پہ جانا ہے رونا نہیں ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کسی کے دل میں حسین ہو اور آنکھوں سے آنسو نہ، لیکن معرفت حسین ہو، معرفت حسین ہو، اور جملے بدل دیتا ہوں، اسے میری خطابت نہ سمجھنا، میری عقیدت سمجھنا، اور میری معرفت کا ہلکا سا ایک نمونہ سمجھنا جو میں نے علماء سے لی، علامہ جعفر تشتری عجیب جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا وجہ ہے کسی امام کی ولادت پر کوئی امام رویا نہیں، امام حسن آئے رسول روئے نہیں، امام زین العابدین آئے امام حسین نہیں روئے، ایسے ہی ہے نا، واحد حسین ہے جس کے آنے سے پہلے ماں روئی ہے اور جس کے آنے کے بعد نانا رویا، حسین تیری مظلومیت پہ قربان، تیری مظلومیت پہ قربان۔ اب میں آج مصائب بھی لمبا نہیں پڑھوں گا، یہی روایت پڑھ کے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، آپ کو پتا چل گیا حسین ان 12 ائمہ میں کیا مقام رکھتے ہیں، ریان بن شبیب نام ہے، ریان بن شبیب 7ویں 8ویں امام کا صحابی، کہتے ہیں امام ولی عہد ہیں، میں چلا ذوالحج میں، کہتے ہیں جب پہنچا تو یکم محرم ہو چکی، لیکن کہتے ہیں چونکہ سفر میں تھا متوجہ نہ ہوا، امام کی خدمت میں پہنچا کیا دیکھتا ہوں، امام نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میرا جد حسین تجھ پر جتنا بھی روم کب ہے، کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا، ریان کہتے ہیں، اور کہتے کہتے متوجہ نہیں ہوا کہ مولا ولی عہد ہیں اور سیال باز مولا کس حال میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں امام نے سر اٹھایا، ریان پتہ نہیں آج کون سا دن ہے، مولا متوجہ نہیں ہوا، کہا آج یکم محرم ہے، آج یکم محرم ہے، بس یہ کہنا تھا۔ ریان کہتے میں نے ہاتھ جوڑ کے دستِ ادب، میں نے کہا مولا معاف فرما دے، سفر میں تھا پتہ نہیں چلا، متوجہ نہیں ہوا۔ امام نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اب تجھ سے گزارش ہے ان 10 دنوں میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خوشی ظاہر ہو۔ اب اگلا جملہ سنو گے، کہنے لگے ریان اب تجھے ایک نصیحت کروں، زندگی میں نصیحت ہے، میری شہادت کے بعد وصیت ہے، مولا حکم فرمائے، میرا امام ہے آپ۔ امام نے کہا جب بھی تجھے رونا آئے، جب رونا چاہو تو کسی کو نہ رونا، حتیٰ مجھے بھی نہ رونا، اگر رونا ہے تو میرے جد حسین کو رونا۔ اب سنو گے جو میں جملے کہنا چاہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پہلے ہی آپ سے معذرت کر رہا ہوں، سخت جملے ہیں۔ کہتے ہو میں نے استفسار کیا، مولا میں بڑے مظلوم ہیں، آپ سب آپ کے بابا چھوٹے مظلوم ہیں، وہ زندان میں شہادت ہو گئی، بعد از زندان کڑیاں اتاری گئی، کہا نہیں پھر بھی حسین کو رونا، مولا وجہ کیا ہے، مولا وجہ کیا ہے، یہ اپنا رسول اللہ سبب کیا ہے، سنیں گے مولا نے کیا کہا۔ آٹھویں امام نے کہا اس لیے میرے دادا حسین کو رونا، کیوں رونا؟ کہا میرے دادا کو ایسے ذبح کیا گیا، جیسے کوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب جملہ بدل دوں، کہا ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اداداروں میں ہاتھ جوڑ چکا، پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جملے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ آیت اللہ جوادی یابلی ایک دفعہ چیخ بلند کر کے یہ جملہ کہتے ہیں شاید عام مومنین کو پتا نہیں ہے، ایک لفظ ہے عربی میں قتل، ایک لفظ ہے ذبح ہونا، ذبح کرنا اور ہوتا ہے، قتل ہونا اور ہوتا ہے۔ جانتے ہو عربی میں قتل کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کسی کو تلوار مارے، شرحیزہ مارے اور چھوڑ دیں اور وہ اپنی مرضی سے جان دے دے، اسے عربی میں کہا جاتا ہے قتل ہونا، مقتول اسے کہتے ہیں، لیکن ذبح اسے نہیں کہتے، ذبح کسے کہتے ہیں؟ جب تک جان باقی ہے تلوار چلتی رہے، شمار فرما، خدایا معرفت حسین، اطاعت حسین اور محبت حسین کی دولت عطا فرما، بحق محمد و آل
محمد۔ مومنین کرام، جمیع بیماروں کے لیے بالخصوص اس مجلس